جمعرات 29 اکتوبر سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں مگر بچے کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور. ایک استاد نے کہا
اسکول کی عمارت تباہ ہو چکی ہے, طلبہ کھلے آسمان تلے سخت سردی میں پڑھ رہے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم نجی اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان میں حالیہ زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 265 ہو گئی ہے, جن میں سے 225 ہلاکتیں خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں, جہاں اب حکام کے مطابق بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام جاری ہے اور لوگوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے. چترال کے علاقے لسپور وادی سے ایک مقامی صحافی نور الہدا نے بتایا ہے کہ ان تک پہنچنے والی امداد اتنی زیادہ نہیں جتنی تباہی ہو چکی ہے.
سر یہ تقریباً 2300 ہاؤس ہولڈ پر مشتمل ایریا ہے, خاص کر جو ڈیمیج یونین کو سر لاسٹ میں ہوا ہے وہ ولیج ہرچین بروک بلیم اور سو لاسٹ میں بہت زیادہ ہوا ہے. گاؤں ہرچین میں تقریباً 200 ہاؤس ہولڈ مطلب پارشلی طور پر وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, مطلب فری جو ہیں وہ تقریباً 80 مطلب ہاؤس ہولڈ پوری طرح ڈیمیج ہے, وہ مطلب اسکائی مطلب کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں, بلکہ ان کا کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں ہے, ٹینٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور شندور روڈ جو سلک روٹ کو ٹچ کر رہا ہے اور چترال کو ٹچ کر رہا ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے.
بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلح جھڑپ کے دوران انہوں نے ایک مطلوب ترین شدت پسند کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے جس کا تعلق پاکستان سے تھا. تفصیل بتائیں گے ذیشان حیدر.
بھارتی حکام کے مطابق ابو قاسم نامی شخص پاکستانی تھا اور وادی کشمیر میں لشکر طیبہ کا کمانڈر تھا. حکام کے مطابق ابو قاسم کو گزشتہ رات سری نگر کے جنوبی علاقے میں ایک مسلح جھڑپ کے دوران گولی مار کر ہلاک کیا گیا. تاہم آزاد ذرائع سے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع تحال موصول نہیں ہوئی. اطلاعات ہیں کہ واقعے کی جگہ پر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا ہے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بھارتی پولیس نے آنسو گیس پھینکی. پولیس کا کہنا ہے کہ ابو قاسم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی سالوں سے رہائش پذیر تھا اور کئی حملوں میں ماسٹر مائنڈ کی حیثیت رکھتا تھا.
پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ سال ہونے والے حملے میں ملوث کل عدم تنظیم کے ایک اہم ملزم کو اٹلی سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے افراد سے پوچھ گچھ کے دوران ملزم عثمان غنی کا نام سامنے آیا, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کے چند روز کے بعد اٹلی فرار ہو گئے تھے. ایف آئی اے کے اہلکار کے بقول ملزم پر متعدد کل عدم تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے, تاہم اس بارے میں تحقیقات ابھی جاری ہیں. آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے میں 12 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کے مطابق ان ملزمان کا تعلق کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہیں, جہاں وہ شام کے بحران کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, جبکہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں باغیوں کی حمایت جاری رکھیں گے. شمائل خان.
جان کیری نے کہا ہے کہ شام کی جنگ کو ختم کرنا جہنم سے باہر نکلنے کے راستے کے مترادف ہے. مسٹر کیری روس, ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات کریں گے اور پھر جمعے کو ایک بڑا اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں پہلی بار ایران بھی شریک ہو رہا ہے. شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر آرا میں گہرے اختلافات اب بھی قائم ہیں, تاہم شام کے حزب اختلاف کے گروہوں کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے.
چین میں حکومت نے ملک میں 3 دہائیوں سے لاگو ایک متنازع پالیسی کو ختم کر دیا ہے, جس کے مطابق چین میں جوڑوں کو خاندان بنانے کے لیے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے کہا ہے کہ اب چین میں جوڑوں کو اجازت ہوگی کہ وہ 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ ملک کی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے 4 دن کے اجلاس کے اختتام پر کیا. اس اجلاس میں چین میں معاشی ترقی کے 5 سالہ منصوبے پر بات کی گئی. اس پالیسی کو 3 دہائیاں قبل متعارف کروایا گیا تھا اور اس کا مقصد چین میں آبادی پر قابو پانا تھا.
سعودی عرب میں قید سعودی بلاگر رائف بداوی کو یورپی پارلیمان کے انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
رائف بداوی فری سعودی لبرلز ویب سائٹ کے بانی ہیں اور انہیں 2012 میں توہین اسلام کے جرم میں 1,75,000 پاؤنڈ جرمانہ, 10 سال قید اور 1,000 کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی. رائف بداوی کو دیا جانے والا ایوارڈ دی سخاروف ایوارڈ یورپی پارلیمان کی جانب سے 1988 سے انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد اور تنظیموں کو دیا جا رہا ہے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقہ اور بھارت کے درمیان ترقی کی شراکت کا مطالبہ کیا ہے۔ مسٹر مودی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں 50 سے زیادہ افریقی ملکوں کے مندوبین شریک تھے۔ تقریب کا مقصد بھارت اور افریقہ میں تجارت کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر نریندر مودی کے الفاظ تھے، تیسری انسانیت کے متعلق خواب آج ایک چھت کے نیچے جمع ہیں۔ نریندر مودی نے ایک تقریب میں شریک بھارتی اور افریقی مندوبین سے کہا ہے کہ وہ عالمی موضوعات پر یک زبان ہو کر بولیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا اہم ملزم گرفتار، اور پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی بات ہوگی ذرا آگے چل کر، مگر پہلے ذکر پاکستان میں حالیہ زلزلے سے ہونے والی تباہی اور امدادی کارروائیوں کا۔ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں ملک بھر میں ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 272 ہو گئی ہے، جبکہ 1900 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں زلزلے کے نتیجے میں 225 افراد ہلاک جبکہ 1700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ضلع شانگلہ میں ہوئیں اور 50 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم کئی علاقوں سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان تک پہنچنے والی امداد ناکافی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
سرکاری سطح پر زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل جاری کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ صوبے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے علاوہ کوئی 25,000 تک مکانات مکمل تباہ ہوئے ہیں یا انہیں جزوی نقصان پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے آج ایک اخباری کانفرنس میں بتایا کہ ملکنڈ ڈویژن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن کی تعداد 194 ہے اور کوئی 1500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اضلاع میں شانگلہ میں ہلاکتوں کی تعداد 50، سوات میں 37 اور چترال میں 32 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ بیشتر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن اب بھی صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں 250 سے زیادہ زخمی زیر علاج ہیں۔ سوموار کے روز آنے والے زلزلے سے سرکاری اور نجی عملہ کو بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچے۔ سوات اور شانگلہ میں کوئی 7,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔
سوات یونیورسٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور آج انجینئر کی ایک ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا اس میں کلاسز کنٹینیو کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ مالکن یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی کا سکول ہے، وہ خالی کرا لیا گیا ہے، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور ان کلاسز کو یونیورسٹی کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔
وزیر اطلاعات نے بتایا کہ ان متاثرہ علاقوں میں خیمے، کمبلیں اور چٹائیوں کے علاوہ دیگر امدادی سامان بھیجا گیا ہے اور مزید امداد پہنچائی جا رہی ہے۔
ٹوٹل جو ٹینٹس فراہم کر دیے گئے ہیں 7,500، اور 3,500 ٹینٹس آج مزید بھجوائے جا رہے ہیں۔ فوڈ پیکٹس 4,000 آج بھجوائے جا رہے ہیں اور 7,500 پہلے تقسیم ہو چکے ہیں۔ بلینکٹس 12,000 جو ہیں وہ ابھی تک بھجوائے جا چکے ہیں، اور 2,000 جو روف میٹس ہیں وہ بھجوائی جا چکی ہیں۔
اس بارے میں مختلف علاقوں سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تک پہنچنے والی امداد بہت کم ہے۔ چترال کے ایک گاؤں سے لوگوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں 90 مکان مکمل تباہ، جبکہ 50 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، لیکن انہیں صرف 50 خیمے ہی دیے گئے۔
اور ابھی تک ہمیں نہ سر آٹا تک نہیں ملا، مطلب گھروں کے اندر تو گزارا ہوتا تھا سر، ابھی باہر لگڑی زیادہ خرچہ آ جائے گا، اور ہم کس طرح یہ کام کریں؟ ہمیں ریلیف جو ملنا چاہیے سر، ہمیں جلد ملنا چاہیے۔ اگر 20-25 دن لیٹ ہو گیا نا سر، پھر اگر جنوری دسمبر میں ہم داخل ہو جائیں گے نا سر، پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل یا برابری ہوگی سر۔
جن علاقوں میں زلزلے سے زیادہ نقصانات ہوئے وہاں موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر مکانات کی تباہی کے بعد لوگ مشکل صورتحال میں ہیں۔ اکثر متاثرین کا کہنا تھا کہ امدادی سامان میں تاخیر سے ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حالیہ زلزلے سے تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ضلع لوور دیر میں محکمہ تعلیم کے مطابق 250 سے زیادہ اسکول عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے ایک درجن مکمل طور پر تباہ، جبکہ دیگر اسکولوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ دیر زیری سے نمنگا رفت اللہ اورگزئی نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
لوئر دیر میں زلزلے سے تباہ ہونے والے زیادہ تر اسکولوں میں پڑھائی شروع ہو گئی ہے، لیکن بیشتر طلباء کھلے آسمان تلے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ ان علاقوں میں سردی کی شدت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس سے زلزلے سے خوفزدہ ان ننھے مننے بچوں کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے۔
اسکول کی عمارت تباہ ہو چکی ہے، چار دیواری بھی زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ ہمیں اسکول میں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تمام طلبہ کھلے آسمان تلے سخت سردی میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نجی اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے۔
لوئر دیر میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہونے والے بیشتر اسکول پہاڑی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ پرائمری اسکول بھی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ زلزلے سے پہلے اس اسکول میں طلباء کی کل تعداد 170 تھی، لیکن آج کل یہاں 50 کے قریب طلباء پڑھنے آ رہے ہیں۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکول میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ابھی تک یہاں کوئی سرکاری اہلکار نہیں پہنچا ہے۔ دیر میں زلزلے سے متاثرہ بیشتر اسکولوں کی عمارتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جہاں طلباء کے لیے پڑھنا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ تیز آندھی یا بارش کی صورت میں ان اسکولوں کی عمارتیں گرنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس اسکول میں بھی طلباء کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں۔
نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے جی، دیواریں بھی اس میں بہت زیادہ دراڑیں آ گئے ہیں۔ سامنے والے دیوار یہ برانڈے کے، یہ بھی اس میں دراڑ بھی آئے ہیں۔ آگے اندر دیکھیے، اندر بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی یہ وہ بھی خراب ہو چکے، دراڑ آ گئے ہیں، گرنے کے خطرہ ہے۔ یہ سامنے والے کو دیکھے، اس کو دیکھے، اس میں کوئی ایسا جگہ نہیں، دیوار بھی نہیں ہے جو یعنی بیٹھنے، بچوں کے بیٹھنے کے یہاں درنا قابل ہے۔
لوئر دیر کے صدر مقام تیمرگرہ میں زلزلہ زدگان کے لیے سیاسی جماعتوں اور بعض کالعدم تنظیموں کی طرف سے امدادی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ تاہم پہاڑی علاقوں میں واقع بیشتر متاثرہ مقامات پر امدادی سرگرمیاں دکھائی نہیں دیتی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی نیوز، لوئر دیر۔
اور رفت اللہ اورگزئی لوئر دیر یا دیر زیری سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ رفت، آپ نے بتایا کہ کئی اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے، مگر یہ بتائیے کہ طلباء اور اساتذہ کا حوصلہ کیسا ہے؟ سامعین، ہم معذرت خواہ ہیں کہ رفت اللہ اورگزئی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا عین وقت پہ۔ ہم آپ کو پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اور پیر کو زلزلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں ہم سیربین سننے والوں کے پیغامات اپنی نشریات میں سنواتے ہیں۔ آج بھی کچھ سامعین نے اپنے پیغام بھیجے ہیں، سنیے۔
میرا نام خالد خان، گاؤں ورتیر، تحصیل درگاہ ملاکنڈ ایجنسی۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک بچی کی موت واقع ہوئی تھی زلزلے کی وجہ سے، اور باقی لوگوں کی جو ہے نا، اس کے جو کچے مکانات ہیں اس کے دیواریں میں نے گرا ہے، لیکن کیجولٹی نہیں ہوئے۔ اور باقی حکومت کی طرف سے آرمی والے بھی آتے ہیں، اور جو ناظمین ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور لوگوں کے سروے کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، ان کے ساتھ مناسب جو ہوتا ہے اس کے ساتھ امداد کرایا جائے گا۔ بالکل ہم مطمئن ہیں، حکومت کی جو کارروائی ہے اس سے مطمئن ہے۔
شوکت میں میرا نام ہے، ضلع پونچھ ہجیرا ہمارا ایریا ہے، تو یہاں ہوا ارتھکویک کے کوئی تو بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لائف بھی کوئی ہماری نہیں گئی، دیگر کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوئی، لیکن تعلیمی اداروں کی پہلے سے تباہی ہے۔ یہاں 2005 کے جو ارتھکویک تھا اس میں یہ میرے گاؤں کے دو اسکول ہیں، دونوں ہائی اسکول ہیں، اور وہ کچھ عمارتیں ہماری بنی ہوئی تھی، تو یہ جو ایرا سیرا ہے انہوں نے ہماری عمارتوں کو آگے یہاں ڈسمینٹل کیا، تو پھر وہ ان کو گرا کے یہاں چلے گئے۔ پھر آج تک ان کا یہاں کوئی پتہ پتہ نہیں کہ وہ کدھر گئے، تو ان نے کوئی یہاں تعمیرات کیوں نہیں کی، بنی ہوئی عمارتیں ہماری گرا کے وہ چلے گئے۔ تو آپ کی وفاقت سے ان تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی سن رہا تو کم از کم ہمارے تعلیمی اداروں کی طرف توجہ دیں، اور ہمارے جو بچے ہیں دونوں اسکولوں کے، وہ 700-800 جو تعداد ہے دور دراز دیہات میں، پسماندہ علاقہ ہے، پٹ شپری اس گاؤں کا نام ہے، تو وہ جھاڑیوں میں بیٹھے، سڑکوں پر، پتوں پر بیٹھ کر 7-8 سال سے وہ تعلیم قسموں کی جار رکھی ہوئی ہے, لیکن سارے کام مکمل نہیں ہوئے, کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن بہت سارے کام وہ ادھورے چھوڑ کے چلے گئے.
ملاکنڈ سے خالد خان اور پونچھ سے شوکت محمود کی باتیں آپ نے سنی. اگر آپ بھی زلزلے سے متعلق اپنا پیغام ثبت کروانا چاہیں تو پاکستان میں 0800-222-755 پر مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ایک بار پھر سن لیجئے, 0800-222-75. اور سامعین, لوور دیر میں رفت اللہ اور اگزئی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. چلتے ہیں لوور دیر. رفت, یہ بتائیے کہ اسکولوں کی تباہی کا ذکر تو آپ نے کیا, اس کے علاوہ اور کیا کچھ آپ نے دیکھا وہاں؟ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ٹیلی فون کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. زلزلے کے بعد کی صورتحال کی کوریج کے لیے نامنگار شازیب جیلانی ضلع سوات کے علاقوں منگورا اور شانگلا گئے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل میں نے شازیب سے ان علاقوں میں زلزلے سے پڑنے والے اثرات کے بارے میں پوچھا.
عمر, میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جب ہم پرسوں یہاں آ رہے تھے اسلام آباد سے, راستے بھر میں گزرنے کے بعد جب ہم یہاں پہنچے منگورا میں, تو یہ بڑا شہر ہے, یہاں پہ ہمیں کوئی عمارت گری ہوئی نظر نہیں آئی. یہاں پہ ہم نے کافی معلومات دینے کی کوشش کی, پتا چلا کہ کچھ گھر ہیں جو کچے گھر جو گرے ہیں, باقی یہاں پہ اسکول, ہسپتال, بڑی بڑی بلڈنگز, جو بھی کانکریٹ بلڈنگز ہیں وہ بالکل ویسی کھڑی ہیں. کہیں پہ کریکس ضرور آ گئے ہیں ان میں, لیکن وہ کھڑی ہوئی ہیں. ہسپتال ہم گئے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی دکھ بھرے مناظر تھے, بہت سارے زخمی وہاں لائے جا رہے تھے, عورتیں, بچے, بوڑھے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کے سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کافی ساری لوگوں کو پریشانی تھی. کل ہم منگورا سے شانگلا گئے تو تب ہمیں یہ احساس ہوا کہ جب ہم چھوٹے بڑے قصبوں سے گزر کے جا رہے تھے تو بظاہر ہر چیز ہمیں بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی, اور کہیں کہیں پہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, کہیں کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ تھی. ایک جگہ ہم 4 گھنٹے کے لیے رک گئے کیونکہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ نیچے سڑک پہ آ گیا تھا, کیونکہ آفٹر شاکس ابھی بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. لیکن ہم نے سیکھا یہ اس پورے 5-6 گھنٹے کے سفر سے کہ یہاں پہ نیچے جو بھی کنکریٹ بلڈنگ ہیں, سیمنٹ کی بلڈنگ ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن جب ہم راستہ ختم ہو گیا, ہم پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر ہم ایک پہاڑ پہ پہنچے کئی ہزار فیٹ اوپر, وہاں پہ ہم نے تباہی نظر آئی کہ جو کچے گھر تھے وہ گرے ہوئے تھے. ایک خاندان میں فانوس خان سے بات ہوئی, 55 سالہ ان کی عمر ہے, ان کے خاندان میں ان کے 28 سالہ بیٹے ان کے سامنے وفات پا گئے, ان کی 9 سالہ بھتیجی تھی وہ وفات پا گئی, ان کا گھر گرا ہوا تھا. تو وہاں پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ جو پہاڑوں پر اوپر جو لوگ رہتے ہیں اصل نقصان ان کا ہوا ہے.
شازیب, ظاہر ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں جہاں مکانات اس طرح کے پکے نہیں ہوتے جس طرح کے شہروں میں ہوتے ہیں, وہاں تباہی ہوئی, آپ نے خود بھی دیکھی. امدادی کارروائیاں وہاں پہنچ پائی ہیں, امدادی کارکن وہاں پہنچے ہیں یا نہیں؟
جس گاؤں میں ہم کل گئے وہاں پہ جس وقت ہم داخل ہو رہے تھے تو فوجیوں کا ایک ٹولہ وہاں سے نیچے آ رہا تھا, ان کے جو لیڈ کر رہے تھے ان کو لیفٹیننٹ جنرل ساجد اختر, ان سے میری وہاں پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 3 دن سے ہم علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ نقصانات کیا ہوئے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے 2 ٹن کا راشن دیا ہے 200 خاندانوں کو, لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ابھی تک وہ امداد نہیں پہنچا سکے ہم جو یہاں پہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر سردی ہے, اب شام بھی ہو چکی ہے, کافی یہاں پہ سردی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اصل میں ان لوگوں کو ٹینٹ چاہیے, ان کو کمبل چاہیے, اور ظاہر ہے کہ خوراک چاہیے. گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ خوراک ذخیرہ کرتے ہیں, اور کافی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جب ان کے گھر ور گر گئے تو ان کا خوراک وراک کا سسٹم بھی سارا تہس نہس ہو کے رہ گیا. تو یہ بات واضح ہے کہ ابھی تک امداد اس طرح پہنچی نہیں ہے جس طرح پہنچنی چاہیے. اور پرویز رشید صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, ان یہ کہنا ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے اور اگلے ہفتے پیر کے دن سے جو ہے امداد پہنچنا شروع ہوگی.
منگورا سے یہ تھے نامہ نگار شازیب جیلانی. صحافی اور سماجی کارکن نور الہدا کا تعلق پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی دور افتادہ وادی لاسپور سے ہے. وہ کئی میل پیدل چل کر مستوج پہنچے ہیں, اور مشن ان کا یہ ہے کہ علاقے میں زلزلے کی تباہ کاری کے بارے میں دنیا کو آگاہ کریں. ان کے مطابق موسم سرما کے لیے جمع سامان خورد و نوش ملبے تلے دب چکا ہے, جبکہ چشموں کا پانی بھی خاک آلود ہے. نور الہدا نے اسلام آباد میں نامہ نگار ہارون رشید کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا.
توج کا ایک گاؤں ہے یونین کونسل لاسپور میں, جس میں گاؤں اوی, گاؤں سنور, گاؤں سارغوس گشت لاسپور میں لاسپور پراپر لاسپور گاؤں رمان ہرچین بنیم اور سو لاسپور اور سات شمدور ٹاپ اس میں شامل ہے۔ سر یہ تقریباً 2300 ہاؤس ہولڈ پر مشتمل ایریا ہے، خاص کر جو ڈیمیج یونین کو سر لاسپور میں ہوا ہے وہ ولیج ہرچین بروک بلیم اور سو لاسپور میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ گاؤں ہرچین کی میں بات کرتا چلوں کہ سر گاؤں ہرچین میں تقریباً 200 ہاؤس ہولڈ مطلب پارشلی طور پر وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، مطلب فری جو ہیں وہ تقریباً 80 مطلب ہاؤس ہولڈ پوری طرح ڈیمیج ہے، وہ مطلب اسکائی مطلب کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں، بلکہ ان کا کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں ہے، ٹینٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف آغان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے مطلب ہیلی کاپٹر میں جو انجرڈ جو زخمی تھے ان کو چترال لایا گیا، اور شندور روڈ جو سلک روٹ کو ٹچ کر رہا ہے اور چترال کو ٹچ کر رہا ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے، ٹریفک بالکل جیم ہے، لوگ مطلب جو بیمار ہیں ان کو کاندھے پہ اٹھا کر مستور سٹی لا رہے ہیں۔
جی آپ نے زخمیوں کی بات کی تو کتنا مطلب یہ مکانات کو تو نقصان آپ بتا رہے ہیں کافی ہوا ہے، زخمیوں کا کتنا نقصان ہے یا جانی کوئی نقصان ہوا ہے؟
سر اللہ کے فضل سے جانی نقصان مطلب تو نہیں ہوا، زخمی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کی کسی کی ٹانگیں مطلب ضائع ہو چکی ہیں، سر پہ چوٹ آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہیں۔ ایکچولی سر یہ کہ وہ پورا مہینہ 12 مہینہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں اسٹور کر رہے تھے صرف اس 2 مہینے 3 مہینے کی سردی سے بچنے کے لیے، وہ سارا ان کے کھانے پینے کے جتنے بھی سامان ہیں وہ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
کوئی بھی حکومت کا بندہ نہیں پہنچا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، کوئی نہیں آیا؟
ہیلی کاپٹر سر آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ہیلی کاپٹر زخمیوں کو لینے ایک دفعہ لینڈ کیا تھا، مطلب 7 زخمیوں کو لے کر مطلب مستوچ چترال ہیڈ کوارٹر اسپتال لایا تھا، باقی ابھی تک نہ گورنمنٹ آفیشلس کو میں دیکھا ہے نہ کسی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن والوں کو دیکھا ہے، صرف یہ کہ یہاں سے وہ ٹیلیفونی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب ڈی سی او کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہوئے۔
جیسے آپ بتا رہے ہیں راستے بھی بند ہیں تو شاید اسی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے، یا کیا مسئلہ ہے؟
اسی وجہ سے بھی نہیں پہنچ پائے، دوسرے سر یہ کہ ابھی انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس بولڈیزر ہیں، ٹریکٹرز ہیں بلیڈ والے، وہ بھی بیچنا چاہیے تھا تاکہ ایک دفعہ روٹ اگر نکل جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی آگے جانے میں، لیکن ابھی تک وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی آواز ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ خود وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، بےچارے عوام وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔
یہ صرف یہ لاسپور اور یہ جو شندور والا علاقہ متاثر ہے یا اور علاقوں سے بھی کوئی اطلاع ہے قریب کے؟
مستوچ میں سر، مستوچ میں چونچ یونین کونسل مستوچ کی میں بات کرتا چلو، اس میں مستوچ بھی کافی سفر ہوا ہے پراپر مستوچ، اور ساتھ یارخون ویلی سر جو بروغل ویلی ہے وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے سر، وہاں کے بھی انفراسٹرکچر بری طرح متاثر بند ہے۔ میں ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں، فدا آرگنائزیشن کے ساتھ سوشل آرگنائزر، ہم بھی اسسمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم کوشش ہم بروگل جا رہے تھے وہاں پہ بھی راستے بند ہے، اپر چترال ہم جا رہے تھے مستوچ لاسپور وہاں پہ راستے بند ہے، تو ہم پیدل میں پیدل خود گاؤں گیا تھا، وہاں سے میں سارے سچویشن لے کے ادھر پہنچا ہوں۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ٹیلی فون نیٹورک بھی خراب ہیں؟
بالکل سر، وہ ختم ہو گئے ہیں سر، کانٹیکٹ نہیں ہوتی سر وہاں پہ۔
یہ بتائیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت، مطلب 4 دن ہو گئے، 4 راتیں 3 راتیں گزار لی انہوں نے، تو اس سرد موسم میں کیا کر رہے ہیں وہاں، کس طرح اپنی مدد آپ کر رہے ہیں؟
فوکس ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کا ایک آرگنائزیشن ہے، وہ ڈیزاسٹر سیکٹر میں کام کر رہا ہے، وہ پہلے ہی سے وہاں پہ تنظیم سازی کی ہے، لوگوں کو مطلب اس نے ٹینٹ وغیرہ کمبل وغیرہ پہلے ہی سے مطلب جس وقت سے اس نے انٹروینشن کیا تھا اس کے ایز اے اسٹور اس نے وہ سارے چیزیں ان لوگوں کو دے دی تھی، وہی ٹینٹ وغیرہ لے کے وہ بھی کم پڑے ہیں ان لوگوں کے لیے، انہی میں رہ رہے ہیں وہ، مطلب باقی اپنی مدد آپ کے تحت وہ کوشش کریں گے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے مطلب سکول وغیرہ کو استعمال کریں، ایک کلاس روم کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی گودام کے کمرے کو استعمال کر رہا ہے، اسی طرح سر۔
کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت وہاں ان علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں کس چیز کی ہے؟
سب سے زیادہ ضرورت آج کل ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے، مطلب ان کے لیے رہنے کی جگہ ہو وہ سروائیو کر سکتے ہیں، مطلب ٹینٹ ٹائپ کا ہو کوئی شیلٹر وغیرہ بنا کے ارجنٹ بیسس پہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ سردی سے تو بچ سکیں گے۔
تو یہ بتائیں اتنی سرد موسم میں وہاں کوئی بیماریاں یا کوئی بچوں کو نقصان تو اس کا نہیں پہنچ رہا ہے؟
سر اللہ کے فضل سے ابھی تک کوئی ایسا کیس سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی چشمے وغیرہ کی پانی کا میں بات کرتا چلوں سر، اس میں کافی مطلب وہ پانی کافی پینے کے قابل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں اس زلزلے کی وجہ سے مطلب اس کے بہاؤ کچھ زیادہ ہوا ہے، میں بھی اس میں کچھ بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے، مٹی جیسا بالکل یوں سمجھے سر وہ اب آلود ہو کے آ رہا ہے۔
ضلع چترال کی وادی لاسپور کے نور الہدا گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار ہارون رشید سے. زلزلے سے ہونے والی تباہی اور امدادی کاموں کے بارے میں یا پھر دوسرے موضوعات پر تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں, پتہ ہے bbcurdu.com. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. اس وقت سر فہرست خبر ہے چین ایک بچہ فی خاندان کی پالیسی ختم کرنے کا اعلان, ترکی پاکستان کو 34 جہاز مفت دے گا, بدعنوانی کا احساس اور انتہا پسندانہ تشدد. یہ ہیں اہم خبریں ہماری ویب سائٹ پر اس وقت, اور سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
پاکستان میں 26 اکتوبر کے زلزلے کی تباہی لمحہ بہ لمحہ عیاں ہو رہی ہے.
پٹائکلے جو ہے جہاں پیر بابا کے پاس قریب ایک گاؤں ہے تو اس میں ایک بچی مر گئی ہے.
امدادی کاروائیاں شروع ہو پائیں یا نہیں,
سی ٹی اسکین انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں ہو رہی تھی, الٹرا ساؤنڈ ایکس رے سی ٹی اسکین وغیرہ بجلی کی وجہ سے.
ریلیف کے حوالے سے یہاں پر پاک فوج, مقامی انتظامیہ اور دیگر سماجی تنظیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں,
لیکن ہر متاثرہ علاقے میں ایسا نہیں,
اس طرح افیکٹونیس نظر نہیں آ رہی جس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل میں ہونی چاہیے. لیکن
کیا آپ بھی زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں, امداد کے منتظر ہیں اور حکام تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں کال کیجیے, نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اور اب احمد رضا کھیل کی خبروں کے ساتھ.
بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے اپنی حکومت سے اجازت طلب کر لی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ اسے بی سی سی آئی نے خط لکھ کے اس بات سے آگاہ کیا ہے. یہ مجوزہ سیریز اس سال دسمبر میں متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانی ہے, اور بی سی سی آئی کا موقف یہ رہا ہے کہ اسے پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے اپنی حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے. آسٹریلیا کے جانے مانے لیگ اسپنر شین وارن نے آج شارجہ میں پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ کو لیگ اسپن بولنگ کے مزید گر سکھائے. ڈیڑھ گھنٹے کے پریکٹس سیشن کے بعد یاسر شاہ نے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور کو بتایا.
خوشی تو ہے, لازمی بات ہے کہ اگر آپ کا فیوریٹ بولر ہو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو لازمی بڑی خوشی ہوتی ہے. ایکشن کے بارے میں تو اس نے بتایا ایکشن بالکل ٹھیک ہے, اور سارا آپ کا جو رن اپ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا بس کام رکھا کرو, پیشنٹ کے ساتھ بولنگ کیا کرو, جلدی نہ کیا کرو کہ اس بال پہ آؤٹ کرو یا اس بال پہ آؤٹ کرو, جلدی نہ کیا. ٹیسٹ کرکٹ میں پیشنس لازمی ضروری ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ جلدی کرو گے تو اس میں آپ کو انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ سلو رہو گے جتنا کام رہو گے تو اتنا اچھا رہے گا آپ کے, ٹائم لے کے تھوڑا سا ٹائم لے.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج گرینیڈا میں کھیلا جا رہا ہے. اس سے قبل 4 ایک روزہ میچوں کی سیریز ویسٹ انڈیز ویمن 3-1 سے جیت چکی ہے. فٹ بال کی پریمیئر لیگ کی 3 بڑی ٹیمیں چیلسی, آرسنل اور اب مینچیسٹر یونائیٹڈ فٹ بال کے لیگ کپ سے باہر ہو گئی ہیں. گلاسگو میں ہونے والی جمناسٹکس کی عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کی ٹیموں کے فائنل میں برطانوی جمناسٹس نے پہلی بار چاندی کا تمغہ جیتا ہے, جاپان پہلے اور چین تیسرے نمبر پر رہا. اور دوحہ میں انٹرنیشنل پیرا اولمپک کمیٹی کے تحت جاری ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ میں برطانیہ نے سونے کے مزید 3 تمغے جیت لیے ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا. ٹی بی یعنی تپیدک سے گزشتہ برس دنیا بھر میں 11 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ مرض اب ایڈز کی طرح مہلک ہو گیا ہے. ٹی بی کا ٹیکہ یا ویکسین بھی دستیاب ہے اور علاج بھی. خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور سیربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
پاکستان میں حالیہ زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 272 ہو گئی ہے, اور حکام کے مطابق امدادی کام شروع ہو چکا ہے. تاہم دور دراز علاقوں کے لوگ امداد نہ پہنچنے کی شکایت کر رہے ہیں. بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ سری نگر میں ایک مسلح جھڑپ کے دوران انہوں نے ایک پاکستانی مطلوب ترین شدت پسند کو ہلاک کر دیا ہے جو وادی کشمیر میں لشکر طیبہ کا کمانڈر تھا. پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ سال ہونے والے حملے میں ملوث کالعدم تنظیم کے ایک اہم ملزم کو اٹلی سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ چین میں حکومت نے جوڑوں کو خاندان بنانے کے لیے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی متنازع پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ ویانا میں شام کے بحران کے حل کے لیے مذاکرات میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں باغیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نخبت ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے کے الزام میں نامزد ملزم عثمان غنی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ حملہ گزشتہ برس دسمبر میں کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے ملزم کو بین الاقوامی پولیس انٹرپول کے ذریعے اٹلی سے گرفتار کرنے کے بعد تحقیقاتی اداروں کے سپرد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے افراد سے پوچھ گچھ کے دوران ملزم عثمان غنی کا نام سامنے آیا، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کے چند روز کے بعد ہی اٹلی فرار ہو گئے تھے۔ اہلکار کے مطابق ملزم عثمان غنی کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کا رہنے والا ہے اور وہ اس واقعے سے پہلے متعدد شدت پسندی کی وارداتوں کی منصوبہ بندی بھی کر چکا ہے۔ ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق ملزم پر متعدد کالعدم تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے، تاہم اس بارے میں تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ برس 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے میں سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 12 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق ان ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے افراد بھی ان مجرمان میں شامل ہیں جنہیں فوجی عدالتوں نے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں، تاہم ان سزاؤں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس مقدمے میں 6 ملزمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اور ان کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں اور ان افراد کی حوالگی کے بارے میں افغان حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے آرمی پبلک اسکول پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو قرار دیا ہے اور ان اداروں کے بقول اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہی ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس مقدمے کا ماسٹر مائنڈ بھی افغانستان میں ہی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کا ذکر۔ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی مہم آج رات ختم ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 12 اضلاع میں پولنگ کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ فیصل آباد کو حساس ترین ضلع قرار دیا گیا ہے۔ لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
31 اکتوبر کو پنجاب کے 12 اضلاع میں 16,662 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ کا عمل صبح 7:30 بجے شروع ہوگا اور بغیر کسی وقفے کے شام 5:30 بجے تک جاری رہے گا۔ پولنگ عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ووٹنگ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے پولنگ اسٹیشنز پر حاضری کو یقینی بنائیں۔ پنجاب میں 3,551 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صوبے میں شفاف بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر فوج تعینات کی جائے، تاہم الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق حساس پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کے بجائے کوئک ریسپانس فورس تعینات کی جائے گی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی پولنگ اسٹیشنز اور انتخابی اضلاع میں موجود ہوگی۔ فوج اور رینجرز کے دستوں کو آن کال رکھا جائے گا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان کو مدد کے لیے بلایا جا سکے۔ مجموعی طور پر صوبے میں انتخابی مہم کافی حد تک پرسکون رہی، تاہم کئی مقامات پر جھڑپوں اور فائرنگ کے واقعات میں اب تک متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 12 اضلاع میں 1 نومبر تک اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق لائسنس شدہ اسلحے پر بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق بیلٹ پیپرز کو ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشنوں تک بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے لیے بھی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، جس میں الیکشن کوریج کے اصول وضع کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل، ریڈیو نیٹورک یا اخبار ایسے مواد کی نشر و اشاعت نہیں کرے گا جس سے کسی ایک سیاسی جماعت کی مخالفت کا تاثر پیدا ہو، تاکہ تمام جماعتوں کے لیے انتخابی مہم کی متوازن کوریج کو یقینی بنایا جا سکے۔ جماعت احمدیہ کی جانب سے احتجاجاً بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مذہبی بنیادوں پر احمدیوں کے لیے الگ ووٹرز لسٹ بنانے کی وجہ سے کیا گیا ہے جو مخلوط انتخابات کی روح کے خلاف اور جماعت احمدیہ سے امتیازی سلوک کے مترادف ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,85,329 ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور پنجاب سے چلتے ہیں صوبہ سندھ، جہاں 8 اضلاع میں سنیچر کو ہی بلدیاتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، جس میں 46 لاکھ سے زائد ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ان میں سے نصف تعداد خواتین کی ہے۔ یہ انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 19 نومبر اور تیسرے کے لیے 5 دسمبر کو ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی۔
بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں کہما گہمی کم نظر آ رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں سکھر، خیرپور، کھوٹکی، جیکب آباد، کشمور، قمبر شہزاد کوٹ، لاڑکانہ اور شکارپور سے امیدوار میدان میں ہیں۔ ان علاقوں میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 707 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ 8 اضلاع میں اب بھی 14,500 کے قریب امیدوار میں مقابلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں سکھر سے 39، خیرپور سے 53، گھوٹکی سے 189، جیکب آباد سے 128، کشمور سے 118، قمبر سے 50، لاڑکانہ سے 38 اور شکارپور سے 92 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ سندھی اخبار روزنامہ کامش سے وابستہ صحافی منظور میرانی کے مطابق اس سے عوام کو بہرحال کچھ نہیں ملے گا۔
اس میں پیپلز پارٹی کے مقاصد تو پورے ہو گئے، کیونکہ وہ اس طرح سے ایک تو میسج دینا چاہ رہی تھی ان اداروں کو جو ابھی کرپشن کے کاروائیاں کر رہے ہیں اور جنہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے، تو ایک میسج تو ان کو دینا یہ چاہ رہی ہے، اور دوسرا یہ لوگوں کو بھی کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں، لوگوں کے پاس مینیپولیشن بیسیکلی ہو رہی ہے ساری۔ اس کو ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں جب جائیں گے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس کو اس میں فٹ کر پائیں گے کہ یہ بھی ڈیموکریسی کی مینیپولیشن ہے بیسیکلی۔
سندھ میں 19 نومبر کو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا، جس میں بدین، دادو، حیدرآباد، جامشورو، مٹیاری، میرپور خاص، نوشیرو فیروز، سجاول، سانگھڑ، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر، ٹھٹا اور عمر کوٹ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جبکہ تیسرے اور آخری مرحلے میں کراچی میں انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں پھر بھی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو مقابلے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دادو میں سابق وفاقی وزیر لیاقت جتوئی، دریا کی دوسری طرف سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کا خاندان میدان میں ہے۔ سانگھڑ اور عمر کوٹ میں مسلم لیگ فنکشنل اور تحریک انصاف، تھرپارکر میں ارباب غلام رحیم اور بدین میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہیں۔ ماضی کے شدید ترین مخالفین ڈاکٹر ارباب غلام رحیم اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے بلدیاتی انتخابات میں اتحاد کر رکھا ہے۔ ٹھٹا اور سجاول کے اضلاع میں شیرازی خاندان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں کراچی کے برعکس ایم کے ایم روایتی انداز میں مستحکم پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ البتہ قاسم آباد تحصیل میں قوم پرست جماعتوں کے امیدوار بھی مقابلے میں ہیں۔ ان دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بارے میں منظور میرانی کا کہنا ہے،
ظاہر ہے یہ گراس روٹ لیول کا الیکشن ہے، تو وہاں جہاں خاندان انفلوئنس ہے، اثر ہے جس ڈسٹرکٹ میں، وہاں ظاہر ہے کچھ مقابلہ تو ہوگا، لیکن میجارٹی آپ دیکھیں گے تو میجارٹی میں تو پھر پیپلز پارٹی آ جائے گی۔
کراچی میں تیسرے مرحلے کے لیے بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے کسی جماعت سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ہے، جبکہ دوسری جانب دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں۔ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر نعیم الرحمان کے مطابق ان کی جماعت نے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بعض نشستوں پر اتحاد کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی جماعت علماء اسلام فضل الرحمان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کیا ہوا ہے، جبکہ لیاری میں اس کو ناراض کارکنوں اور ملیر میں مقامی اتحاد کا سامنا ہے۔ یہ علاقے روایتی طور پر پیپلز پارٹی کے ہمدرد علاقے سمجھے جاتے تھے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پشاور میں سائبر کرائم ونگ نے اعلی عدلیہ کے حاضر سروس جج کے بارے میں اپنے ٹویٹر پر توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر ایک سرکاری ملازم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم قاضی جلال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیاحت کے صوبائی محکمے میں سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ رپورٹ بھی اسلام آباد سے شہزاد ملک نے بھیجی ہے۔
ادیبوں، فلم سازوں، فنکاروں اور سائنسدانوں کے بعد آج 50 سے زیادہ مورخوں نے ملک میں
شام میں 4.5 سالوں سے جاری بحران کے حل کے لیے بلائی گئی ویانا کانفرنس میں شرکت کے لیے روس اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ سمیت دیگر ممالک کے وفد ویانا پہنچ رہے ہیں، جبکہ شام کے تنازع کے حل پر
ان مورخوں نے کہا ہے کہ تحقیق اور تاریخ کے مطالعے کے بنیادی اصولوں اور ذرائع کو نظر انداز کر کے ماضی
معاف کیجیے گا آپ کو ہم سنوا رہے تھے شہزاد ملک کی رپورٹ جس کے مطابق پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پشاور میں سائبر کرائم ونگ نے اعلی عدلیہ کے حاضر سروس جج کے بارے میں اپنے ٹویٹر پر توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر ایک سرکاری ملازم کو گرفتار کر لیا ہے. سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ملزم قادری جلال صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر ایک متحرک کارکن بھی ہے. اہلکار کے مطابق ملزم قاضی جلال کی گرفتاری پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے ملنے والی درخواست پر عمل میں لائی گئی ہے. ملزم کے خلاف پاکستان الیکٹرانکس ٹرانزیکشن آرڈیننس سن 2002 کی دفعات 36 اور 37 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. اہلکار کے مطابق ملزم کا متعلقہ عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے, جبکہ جرم ثابت ہونے پر ان دونوں دفعات پر 14 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق ملزم کے ٹویٹر اکاؤنٹس کی تمام تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں جن کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے. قاضی جلال نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اپنے آپ کو حافظ قرآن اور انصاف ریڈیو میں بطور ملازم متعارف کروایا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ٹویٹر اکاؤنٹ پر عدلیہ سے متعلق قابل اعتراض الفاظ لکھنے پر ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے سپریم کورٹ کے عدالتی کمیشن نے جب انتخابات کو بڑی حد تک شفاف قرار دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو تسلیم نہیں کیا تو اس جماعت سے ہمدردی رکھنے والے افراد نے سوشل میڈیا پر عدالتی کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, تاہم عدالت عظمیٰ نے اس سے صرف نظر کیا تھا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان سے رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں سرکردہ سائنسدانوں کے بعد ملک کے 50 سے زیادہ مورخوں نے بھی بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور مذہبی انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سائنسدانوں اور مورخوں نے اپنے بیان میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز کئی سرکردہ فلم سازوں نے بھی احتجاجاً اپنے قومی ایوارڈز حکومت کو لوٹا دیے تھے. حکومت کا موقف ہے کہ یہ احتجاج دکھاوے کے لیے ہے اور وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو بی جے پی کے مخالف ہیں. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
ادیبوں, فلم سازوں, فنکاروں اور سائنسدانوں کے بعد آج 50 سے زیادہ مورخوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور سخت گیر مذہبیت کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ظاہر کی ہے. رملا تھاپر, کے این پانیکر, عرفان حبیب اور مردلہ مکھرجی جیسے سرکردہ مورخوں نے وزیراعظم کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے. ان مورخوں نے کہا ہے کہ تحقیق اور تاریخ کے مطالعے کے بنیادی اصولوں اور ذرائع کو نظر انداز کر کے ماضی کی ایک نئی تاریخ تخلیق کی جا رہی ہے. مورخوں نے متنبہ کیا ہے کہ بھارت مختلف زبانوں اور نسل کے لوگوں کا ملک ہے, اور اگر ملک کی پلورلٹی تباہ ہو گئی تو اسے دوبارہ تعمیر کرنا آسان نہیں ہوگا. سرکردہ مورخ مردلہ مکھرجی نے کہا, مردلہ کہہ رہی تھی کہ ملک کے تمام صحیح سوچ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے اور حکومت کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک خطرناک روش ہے جس پر فوراً قابو پانے کی ضرورت ہے. لیکن حکومت نے دانشوروں, ادیبوں, فلم سازوں, سائنسدانوں اور مورخین کے احتجاج اور بیانات کو مسترد کر دیا ہے. بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا کہ یہ احتجاج بی جے پی مخالف عناصر کر رہے ہیں. ارون جیٹلی کہہ رہے تھے کہ میں نے اسے پہلے ہی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بند بغاوت کہا ہے. میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں. جس طرح سے ایک کے بعد ایک گروپ سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ملک کے سرکردہ سائنسدانوں نے بھی عدم رواداری اور مذہبی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر احتجاج کیا تھا. سرکردہ سائنسداں پی ایم بھارگو نے اپنا پدم بھوشن کا اعزاز حکومت کو لوٹاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی مذہبی مملکت میں رہنا نہیں چاہیں گے. انہوں نے بی جے پی کے رہنما ارون جیٹلی کا جواب دیتے ہوئے کہا,
I don't even understand what's meant by manufactured dissent. Dissent is dissent.
پی ایم بھارگو کہہ رہے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فردی ناراضگی سے ارون جیٹلی کی کیا مراد ہے. ناراضگی تو ناراضگی ہوتی ہے. سائنسدانوں کی بھی سماجی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اگر سماجی ذمہ داری ہے تو وہ سیاست سے پوری طرح کٹ کر نہیں رہ سکتے. وزیراعظم نریندر مودی نے عدم رواداری کے واقعات اور دانشوروں کے احتجاج پر عموماً خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ حکومت احتجاج اور تشویش کو بی جے پی مخالف پروپیگنڈا قرار دے رہی ہے، لیکن ان واقعات کے خلاف معاشرے کے مختلف حلقوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب مشرق وسطی کا ذکر۔ شام میں خانہ جنگی ختم کروانے پر غور کے لیے آج ویانا میں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایران کو بھی ان مذاکرات میں شامل کیا گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق شام کے تنازع کے حل کی کوششوں میں ایک بڑی رکاوٹ صدر بشار الاسد کے مستقبل میں کردار پر ان کے حامی روس اور ایران کا مغربی طاقتوں سے عدم اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ سمیت یہ موضوع ویانا کانفرنس کے ایجنڈے پر حاوی رہے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
شام میں 4.5 سالوں سے جاری بحران کے حل کے لیے بلائی گئی ویانا کانفرنس میں شرکت کے لیے روس اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سمیت دیگر ممالک کے وفد ویانا پہنچ رہے ہیں، جبکہ شام کے تنازع کے حل پر ہونے والے مذاکرات میں پہلی بار ایران بھی شرکت کرے گا۔ چین نے ویانا کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک سے درخواست کی ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بحران کا ایک پرامن حل تلاش کریں۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے یہ بات بیجنگ میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔
شام کے بحران کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فی الوقت سب سے اہم یہ ہے کہ اس موقع کو ایک سیاسی حل پر عمل درآمد کے لیے استعمال کیا جائے اور فریقین کو شامل کرا کے ایک آزاد سیاسی مکالمہ کرایا جائے۔
ادھر چین کے دورے پر موجود جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے بھی اس ضمن میں آج ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔
ہمیں شام میں 300,000 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں اور لاکھوں کی تعداد میں شامی پناہ گزینوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک سفارتی سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ کم از کم وہاں مذاکرات کی جو شکل بن رہی ہے اس میں ضروری شرکا موجود ہوں گے، اور جتنی تیزی سے شام کے لوگوں کو مدد ملے اتنا ہی بہتر ہوگا۔
شام کے تنازع کے حل کے لیے منعقد کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری بھی ویانا پہنچ رہے ہیں۔ سفر سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ جہنم سے باہر نکلنے کا کوئی نقشہ بنایا جائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ذکر، جہاں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے یا این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ سوموار کو آنے والے زلزلے سے ملک کے شمالی علاقوں میں موجود بڑے گلیشئرز کو کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی کی رپورٹ۔
قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے رکن اور ترجمان احمد کمال نے بی بی سی کو بتایا کہ حالیہ زلزلے کے ان گلیشئرز پر منفی اثرات کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد ان کے ادارے نے محکمہ موسمیات سے اس بارے میں رپورٹ مانگی تھی تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جا سکیں۔
اس سلسلے میں ہمیں محکمہ موسمیات نے آج صبح اے ایم سے انفارمیشن شیئر کی کہ ان علاقوں کی جو نیئر ویسینٹی میں گلیشیئرز ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ امپیکٹ کسی گلیشیئر میلٹ یا گلیشیئر کہہ لیجئے کہ فال آؤٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا نہیں۔
پاکستان کے شمال میں واقع پہاڑی سلسلوں میں بعض بہت بڑے گلیشیئرز پائے جاتے ہیں جو ملک کے لیے پانی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان گلیشیئرز کے پگھلنے اور ٹوٹ کر ان میں بہنے والے پانی سے بعض اوقات ان گلیشیئرز کے نیچے سیلابی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق سوموار کے روز آنے والے زلزلے کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے گلیشیئرز کے بارے میں قائم سیل کے رکن اکرم انجم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ بعض چھوٹے گلیشیئرز میں اس زلزلے کے بعد دراڑیں دیکھی گئی ہیں، لیکن ان کا نہ کوئی حصہ ٹوٹ کر گرا ہے اور نہ ہی ان سے بڑی مقدار میں پانی بہنے کی اطلاعات ہیں۔ ہنزا کے قریب بنے التر گلیشیئر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس گلیشیئر پر بھی کچھ دراڑیں دیکھی گئی ہیں، لیکن اس کے ٹوٹنے یا اس سے پانی بہنے کی اطلاعات درست نہیں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے موجودہ مشیر ڈاکٹر قمر زمان چوہدری کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کے پاس ایسے آلات اور نظام ہے کہ اسے ان گلیشیئرز میں ہونے والی تبدیلیوں کی اطلاع بر وقت مل جاتی ہے۔
کیونکہ یہ ریسنٹلی میٹ آفس نے ایک گلیشیئر لیک آؤٹ برگ فلڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ارلی وارننگ کا سسٹم وہاں پہ چترال وغیرہ میں قائم کیا ہے، اس میں بیسیکلی یہ گلیشیئرز کو مانیٹر کر کے اور ان میں جو گلیشیئرز لیکس ہیں ان کو لوکلی مانیٹر کرتے ہیں, اور اس کے بیسس کے اوپر اگر اس کے اندر کوئی گلیشیئرز لیک جو ہے بسٹ ہونے والی ہو تو اس کی اطلاع کمیونٹیز کو دے.
ڈاکٹر قمر زمان نے کہا کہ زلزلے کے دوران گلیشیئرز کا اپنی جگہ سے سرکنا یا ان میں دراریں پڑنا معمول کی بات ہے, لیکن اس زلزلے کے بعد اس نوعیت کے کسی بڑے واقعے کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے.
ارتھ کویک کا امپیکٹ ہے گلیشیئرز پہ, وہ بھی ایک انڈائریکٹ افیکٹ ہے کہ جس وقت یہ شیکنگ ہوتی ہے تو ارتھ جو گلیشیئرز ہیں وہ ڈیسٹیبلائز ہو کے ان کی میلٹنگ جو ہے ایکسلریٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی رپورٹ آئی ہے, لیکن انٹرنیشنل اسٹڈیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹریکشن دونوں کا انڈائریکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں ریسنٹ جو یہ سجیسٹ کر رہی ہیں.
سوموار کے روز آنے والے اس زلزلے سے 10 برس قبل قریباً اسی شدت کے زلزلے کی نسبت کم نقصان ہوا ہے. تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اس زلزلے کے اثرات بہت وسیع علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں, جہاں ہونے والے نقصان کی تفصیل آئندہ کئی روز تک سامنے آتی رہے گی. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان میں حالیہ زلزلے کے دوران پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کارپوریشنز یعنی گوگل اور فیس بک نے پاکستان میں ایسی سروسز کا آغاز کیا جن کے ذریعے لوگ اپنے پیاروں کی خیر و عافیت صرف ایک کلک کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اس سروس کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے, مگر ساتھ ہی انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والے بعض کارکن یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسے رضاکارانہ اقدامات کے ساتھ یہ بھی لازم نہیں کہ کارپوریشنز اپنے صارف کو آگاہ کریں کہ ان کے اکاؤنٹ پر موجود معلومات سے مالی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہی جاننے کی کوشش کی ہے اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی نے اپنی اس رپورٹ میں.
یہ پہلا موقع ہے کہ فیس بک اور گوگل نے پاکستان میں زلزلے میں پھنسے ہوئے افراد کے لیے ان سروسز کا آغاز کیا. فیس بک نے مارک یور سیلف سیف یعنی زلزلے سے اگر آپ محفوظ ہیں تو اپنے دوستوں کو بتائیے, اور گوگل نے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے گوگل فائنڈر کا آغاز کیا. بیشتر لوگ اس سروس سے خوش ہیں کہ مفت میں بیٹھے بٹھائے آپ کو معلومات مل رہی ہے, لیکن آخر یہ کمپنیاں اس طرح کی سروسز دیتی کیوں ہیں, اور کیا فیس بک اور گوگل جیسی کمپنیاں واقعی صرف لوگوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہیں؟ یعنی فیس بک نے زلزلے کے دوران متاثرہ علاقے میں موجود سروس استعمال کرنے والے لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھیجا کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے حالات سے مطلع کر سکتے ہیں. تو فیس بک کو کیسے پتا چلا کہ کون کہاں موجود ہے؟ اس بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والی کارکن صدف خان نے کہا,
سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اور گوگل وچ بیسیکلی جو ہمارا کروم اور سب کچھ, کیونکہ اٹس ا ویری لارج کارپوریشن, تو ہماری ڈفرینٹ نہ صرف ہماری جی میل کے تھرو بلکہ ڈفرینٹ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے تھرو ہماری کافی ساری انفارمیشن ان کے پاس سیو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک طرف تو وہ سروسز آر انیشیٹڈ اس طرح کے جو ہیں ان سے ایک کنزیومر ٹرسٹ تو بلڈ ہو جاتا ہے, بٹ اسینشلی یہ سروسز جو ہیں ایک طرف تو ہیلپ فل ہیں, بٹ ہائی لائٹ یہ بھی کرتی ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اینڈ دا ہول بگ ڈیٹا ڈیبیٹ وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے, ہماری کس کس طرح سے انفارمیشن کارپوریشن کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے.
انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے کارکن فرحان حسین کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کارپوریشنز حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں.
ڈیزاسٹر ریلیف کے وقت جہاں سے بھی سپورٹ مل سکے وہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, کیونکہ اگر چند لوگوں کا بھی اس سے بھلا ہوتا ہے تو لوگوں کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور کریٹیکل چیز ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے جو پرائمری ریسپانسبلٹی ہے, جو ڈیوٹی ہے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی ڈیزاسٹر والی سچویشن میں, وہ حکومتوں کی ہے. اور جب حکومتیں انفیکٹو ہوتی ہیں تو کارپوریشنز ان گیپس کو فل کرتی ہیں. تو یہ ہمیں ایکسکیوز گورنمنٹس کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ کارپوریشنز کے اوپر ریلائی کر کے اور اپنی ریسپانسبلٹی اپنی ڈیوٹی سے جو بھاگ جائیں.
قدرتی آفات میں ان کمپنیز کی جانب سے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا ایک خوش آئند قدم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا ان کی اولین ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے صارف کو یہ آگاہی دیں کہ وہ ایک پروڈکٹ ہے جن کی معلومات مختلف طریقوں سے استعمال کر کے یہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کما رہی ہیں.
یہ انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے, اور اس کے اندر بہت سارے بٹوین دی لائنز جس کو کہتے ہیں سودے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر رہے ہیں.
جبکہ صدف خان کا کہنا ہے,
فیس بک ایک ملٹی بلین डॉलर कॉरपोरेशन है, गूगल से ज्यादा शायद अमीर, कई कंट्री से ज्यादा उनका रेवेन्यू होगा जो उन कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा, और ये सारा पैसा यूजुअली तो कस्टमर के डेटा के थ्रू इन फ्री सर्विसेज के थ्रू कमाया जा रहा है, विच शोज कि कितना ये वैल्यूएबल डेटा है। और ये थोड़ी सी हमारे एंड पे कंज्यूमर्स के एंड पे एक आई थिंक सुस्ती भी है, लेजीनेस भी है और एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि हम ये नहीं सोचते कि ये डेटा अगर इतना प्रेशियस है कि जिसके बलबूते पे ये मल्टी मिलियन डॉलर कॉरपोरेशन खड़ी हो जाती है तो इसमें क्या ऐसा प्रेशियस है, मेरी कोई अपनी इम्पोर्टेंट पर्सनल बात कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही।
लेकिन फेसबुक या गूगल अकाउंट बनाने से पहले सारिफ से एक मुहायदा करने पर मुत्तफिक होने से मुतालिक सवाल पूछता है और रजामंदी मांगता है और सारिफ की रजामंदी के बाद ही अकाउंट बनता है, तो फिर कॉरपोरेशंस क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही? फरहान हुसैन,
जब आप फेसबुक या गूगल की कोई भी सर्विस के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा सा लाइसेंस एग्रीमेंट आता है जिसमें बहुत टेक्निकल लीगल लैंग्वेज लिखी हुई होती है और वो इतना लंबा होता है कि आमतौर पर इसको लोग जो है वो ना तो पढ़ते हैं और अगर पढ़ने की कोशिश भी करें तो उसको समझना बहुत मुश्किल है और उसमें लीगल लूपहोल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिसेप्टिव एलिमेंट सामने आता है कि अगर आप एक सर्विस रेगुलर लोगों के लिए फराहम कर रहे हैं जो कि वेरी इजी टू यूज है, बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना, और उसके अंदर आप जो है वो ये लूप होल जो है उनके लाइसेंस एग्रीमेंट में डाल रहे हैं, उसको भी तो आप आसान जबान में जो है वो बना के पेश करें ना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव एलिमेंट आता है कि लोगों को क्लियरली पता नहीं चल पाता कि वो अपने कौन कौन से राइट्स या अपना कौन कौन सा कंसेंट जो है वो गिव अप कर रहे हैं सर्विस के इस्तेमाल के बदले में।
तो किसी शख्स की मालूमात इस तरह इंटरनेट पर गैर महफूज होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में सदफ खान कहती हैं,
सोशल प्रेफरेंसेस, कल्चरल प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, आइडियोलॉजीज वो बगैर सोचे समझे डिस्प्ले करते जाते हैं, यानी इतना डिटेल प्रोफाइल हमारा बिल्ड हो जाता है जो अगर आमने सामने दो स्ट्रेंजर्स बैठ के बात करें या इवन आपके जो क्लोज सर्कल में लोग हैं आप कभी भी वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट जस्ट अननोइंगली क्योंकि वो इतना चंक्स में है और छोटी छोटी सी चीजें ग्रेजुएशन के साथ आप वो शेयर कर रहे होते हैं, यू डोंट रियलाइज कि कितना आपका डिटेल प्रोफाइल एक्चुअली ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, या फेसबुक पे स्पेसिफिकली जब हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि सिर्फ फ्रेंड्स का सर्कल है तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है, कभी कभी आपके आपको वल्नरेबल बना सकता है।
इसके अलावा ये इंटरनेट कॉरपोरेशंस आपके ऑनलाइन रवैयों का जायजा लेकर आपको वही इश्तहारात दिखाती हैं जिनके बारे में आपने इंटरनेट पर ब्राउज किया हो, मसलन अगर आप दाएं बाजू की सियासत पर नजर रखते हैं तो ये कंपनियां कोशिश करेंगी कि आपको वैसी ही मालूमात ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर मिले, यानी जो लिंक्स आपको नजर आते हैं या जो मैसेजेस पॉपअप होते हैं, जिससे होता यह है कि बेशतर औकात आप दूसरा मौकिफ पढ़ने या देखने से महरूम हो जाते हैं। और अमरीकी सर्वेलेंस एजेंसी के राज अफशा करने वाले एडवर्ड स्नोडन के इंकशाफात से ये भी पता चला है कि ये कंपनियां दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ सारिफ से मुतालिक मालूमात शेयर करती रही हैं बगैर सारिफ को बताए, यानी इंटरनेट पर जो सर्विसेज बाज लोग फ्री समझकर इस्तेमाल करते हैं वो मुफ्त नहीं, बल्कि इसके बदले में आप उन्हें अपनी मालूमात ना सिर्फ देते हैं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का हक भी मिल जाता है। इरम अब्बासी, बीबीसी इस्लामाबाद।
समीन, आज सैरबीन का बड़ा मौजू, अहम मौजू पाकिस्तान में आने वाला हालिया जलजला और उसकी तबाहकारियां थी। زلزلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں ہم سیربین سننے والوں کے پیغامات اپنی نشریات میں سنوا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی زلزلے سے متعلق اپنا پیغام ثبت کروانا چاہیں تو پاکستان میں 0800-222-275 پر مفت کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک بار پھر سن لیجئے، 0800-222-75۔ مگر یاد رکھیے کہ موبائل فون سے کال فری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچل اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ نخبت ملک خبروں کا خلاصہ لے کر آنے کو ہیں عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پاکستان میں حالیہ زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 272 ہو گئی ہے اور حکام کے مطابق امدادی کام شروع ہو چکا ہے، تاہم دور دراز علاقوں کے لوگ امداد نہ پہنچنے کی شکایت کر رہے ہیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ سری نگر میں ایک مسلح جھڑپ کے دوران انہوں نے ایک پاکستانی مطلوب ترین شدت پسند کو ہلاک کر دیا ہے جو وادی کشمیر میں لشکر طیبہ کا کمانڈر تھا۔ پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ سال ہونے والے حملے میں ملوث کل عدم تنظیم کے ایک اہم ملزم کو اٹلی سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ چین میں حکومت نے جوڑوں کو خاندان بنانے کے لیے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی متنازع پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ ویانا میں شام کے بحران کے حل کے لیے مذاکرات میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں باغیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔